ایک اور حدیث ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ ہم سے آگے اترے ہوئے تھے، یعنی ہم پیچھے تھے اور آپ ذرا آگے جا کے رکے تھے. میرے ساتھی احرام باندھے ہوئے تھے اور میں احرام باندھے ہوئے نہیں تھا. انہوں نے ایک گورخر جاتے دیکھا، نیلی گائے جس کو کہتے ہیں. میں اپنی جوتیاں ٹانکنے میں مصروف تھا. انہوں نے مجھے خبر نہ کی، یعنی ساتھیوں نے خبر نہ کی. کیوں؟ کیونکہ وہ حالت احرام میں تھے. حالت احرام میں آپ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے. شکار کرنا تو دور کی بات، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو شکار زیادہ تم پکڑ لو اٹھ کے، تم احرام سے نہیں ہو. لیکن انہوں نے دل میں چاہا کاش میں اس کو دیکھ لیتا. پھر میں نے جو نگاہ پھیری تو اس کو دیکھ لیا اور جلدی سے گھوڑے کے پاس جا کر اس پہ زین لگایا اور سوار ہوا. میں کوڑا اور برچھا لینا بھول گیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے کوڑا اور برچھا اٹھا دو. وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم تو کسی چیز سے تمہاری مدد نہیں کرنے کے، یعنی احرام میں تھے. مجھے غصہ آ گیا. میں نے خود اتر کر کوڑا اور برچھا لیا، پھر سوار ہو کر اس پہ حملہ کیا اور اس کو زخمی کر ڈالا، یعنی شکار کو. پھر اسے لے کر آیا. وہ مر چکا تھا تو میرے ساتھی اس پر گر پڑے، اس کو کھانے لگے، یعنی پکا کر. پھر ان کو حالت احرام میں اس کھانے میں شک پیدا ہوا کہ ہم تو احرام میں سے کھانے کے وقت ہم شریک ہو گئے. خیر ہم وہاں سے چلے اور گورخر کا ایک دست میں نے اپنے پاس چھپا رکھا. جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ملے، آپ سے اس کا مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا کچھ گوشت اس کا تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اور وہ آپ کو دیا گیا. آپ نے اس کو کھا کے ختم کیا اور آپ احرام باندھے ہوئے تھے. اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود مطالبہ کیا. یہ سوال کس قسم کا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اسلام میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کچھ باقی بھی بچا ہے. آپ کا یہ عمل کیسا ہے؟ آپ کا تو کوئی عمل غلط نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ بنیادی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھانے کا جواز بتانا چاہتے ہیں. دوسری بات اس سے یہ پتا چلتی ہے کہ دوستوں کے بیچ میں بے تکلفی بھی ہوتی اور ہونی چاہیے. جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ ہو، اور ایمان کوئی نہیں ہے جب تک آپس کی محبت نہ ہو. ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ لے، دوسروں کو مت پرکھے، اپنے آپ کو پرکھے. آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کیا جذبات ہے؟ اور اس کا مطلب صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، باہم مسلمانوں کے لیے، ایک جگہ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے. مثلاً آپ سب یہاں پر ہوتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے دل میں کیا جذبات رکھتا ہے؟ خیر خواہی کے، محبت کے، احترام کے، اچھی سوچ کے، اچھے گمان کے. ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ لے، اور اگر نہیں پاتا اپنے اندر ایسی کوئی چیز تو سوچے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ میرے اپنے اندر ہے یا دوسرے کا کوئی قصور ہے؟ اگر اپنے اندر وجہ پائے تو اس کی اصلاح کرے، اور اگر دوسرے کے اندر وجہ پائے تو اس کا بھی حل تلاش کرے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے بغیر جنت میں جانا مشکل ہے. وہ کیوں؟ آپ نے تو قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ نہیں، جب تک باہم محبت نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ جنت تو خوشیوں کی پیک کی جگہ ہے نا، یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں صرف ظاہری مادی نعمتیں نہیں ہیں. ہم عموماً جنت کا خیال آتے ہی کیا سوچتے ہیں؟ سونے کے محلات ہوں گے اور نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس طرح کی کچھ چند ظاہری چیزوں کو امیجن کرتے ہیں، سبزہ ہوگا، پھول ہوں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا جو روحانی پہلو ہے یا جنت کا اصل سکون اور خوشی ہے، ان اسباب کو بھول جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی برے جذبات نہیں ہوں گے، کسی کی زبان سے آپ لغو نہیں سنیں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، ہر دل میں دوسرے کے لیے محبت ہی محبت ہوگی. یہ ہے جنت. ان نعمتوں کو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں، انجوائے نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ اسے آپ کو دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرنا ہے. دنیا میں آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہاں میں جنت میں جانے کے لیے فٹ ہوں، میرا ظاہری حال چال، عمل اعمال، اخلاق، کردار اور میرے دل کی حالت اور میرے دل میں دوسروں کے لیے اچھے جذبات موجود ہیں. آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں جنت میں پرامن طریقے سے رہنے کے لائق ہوں، کوئی مسچف کوئی فساد نہیں کروں گی، ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھوں گی، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، ہر ایک سے محبت کروں گی. ہیں آپ یہی فیصلہ کر لیں جانے کے لائق ہیں یا نہیں، ٹیسٹ کریں نا اپنے آپ کو. ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم چند لوگوں کو ذہن میں جاتے ہیں، شکر ہمارے دل میں پرارتھنا کی محبت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم بالکل فٹ ہیں. نہیں ٹھیک ہے، وہ تو اللہ نے ڈالی، لیکن جن کے لیے نہیں اس نے ڈالی اور ہمارے لیے امتحان رکھ دیا، اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کے لیے ایک جیسے جذبات نہیں ہوتے، لیکن جن کے لیے ہمارے اچھے جذبات ہوتے ان کے لیے ہم نے کیا کمال کیا؟ وہ تو وہ اچھے ہیں کہ ہماری محبت کھینچ لی انہوں نے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری ایفرٹ کہاں ہے؟ ہماری کوشش کہاں ہے؟ کچھ محبتیں تو آپ کو انعام میں مل گئی، کچھ کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کچھ کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کہ جو شخص اس لائق نہیں، آپ اس کی طرف بھی تھوڑا متوجہ ہوں، اس کی طرف آپ بڑھیں. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نسخہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ سلام میں پہل شروع کر دیں، مسکرانا شروع کر دیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھ سے اس چیز کا مواخذہ نہ کر جو چیز میرے اختیار میں نہیں اور وہ تیرے اختیار میں. فی ما تملک ولا املک، جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں. ٹھیک ہے، ہم سے یہ بالکل نہیں کہا جا رہا کہ ہم ہر ایک سے بالکل برابر کا معاملہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب برابر ہیں بھی کوئی نہیں. ہر شخص کی صرف ظاہری حالت ہی مختلف نہیں، اس کی انگلیوں کے جو کور ہیں وہ بھی مختلف ہیں، تو سب کے لیے جذبات ایک کیسے ہو سکتے؟ ہو سکتے ہی نہیں ہے. لیکن جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے ہم بھی محبت کرتے تو بڑا آسان معاملہ ہے، لیکن جو ہم سے بے پرواہی برتتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی چیز تو ملتی ہے کہ جنہوں نے آپ سے دشمنی کی، جنہوں نے آپ سے بے پرواہی برتی، جنہوں نے آپ سے بے رخی برتی، آپ نے ان کو اپنا بنا لیا. اور ایسا کرنا ممکن ہے. بہرحال اس وقت جو جنت میں جانے کی شرط زیر غور ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دل محبت کرنے والے ہوں. یہ کہہ رہی ہیں کہ مثلا آپ کا کسی سے ملنے کو دل نہیں چاہتا، آپ ایک دفعہ اس کو سلام کرتے ہیں، وہ آگے سے کوئی جواب صحیح نہیں دیتا تو پھر اور غصہ آتا ہے اور بالکل اور نہیں ملنے کو دل چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کرتے رہیے، اپنے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے نا. نفس کی اصلاح ایسے ہی تو ہوتی ہے کہ جو چیزیں ناگوار ہیں ان کو سہتے رہیے، کڑوی دوائیں پیتے رہیے، کسی دن تو صاف ہو ہی جائیں گے آپ بھی. اپنا تزکیہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. بہت سی چیزیں موافقتوں میں نہیں مخالفتوں میں پلتی یا بنتی سنورتی ہیں، اس کو بتانے چیلنج لیا کرے نا. کچھ لوگ اگر آپ ان سے محبت کریں تو دین دے ایکسپیکٹ کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں، اینڈ اف یو ڈونٹ ہیو ٹائم تو پھر وہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، اور پھر دین دے تھنک کہ یو ڈونٹ لائک دم، اور پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں الٹا. تو اس مسئلے کا کیا حل ہو؟ یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، بہت کامن مسئلہ ہے. یعنی مسلمانوں کی باہمی محبت کا کیا مطلب ہے کہ آپ صرف چند لوگوں کے ساتھ دن رات بیٹھے رہے؟ یہ درست نہیں ہے، یہ محبت یہاں ڈسکس نہیں ہو رہی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی محبت کا ذکر کیا ہے. صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کیسے تھے کہ صرف چند لوگ بیٹھ کے گروپ بنا لیا کرتے تھے اور وہ آپس میں خوب ہنستے کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور باقی لوگ منہ دیکھتے رہتے تھے ان کا کہ ہم بھی ان کا حصہ ہیں یا نہیں. کیا صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے؟ نہیں، وہ سب کے ساتھ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کہ صحابہ میں سے ہر ایک کیا سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے یہ نہیں چاہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے سے بات ہی نہ کیا کریں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی محبتیں کرتے تو پھر تو دین پھیل چکا ہوتا. یہ تو پھر اپنی ذات کے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنا ہے، یا پھر یہ کہ تو پھر شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے، یہ محبت نہیں پھر یہ شخصیت پرستی ہو جاتی ہے، جو اگین پھر شرک کی طرف لے جاتی ہے انسان کو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، کسی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق ایک محبت کی سزا بنے گی، یعنی یہاں جس چیز کی بات ہے وہ محبت کی سزا کو جنم دینا ہے، کہ جس میں آپس میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں، دوسروں کے لیے آپ کے دل میں وسعت ہو، جگہ ہو.
محبت کے ہمیں دو کانسیپٹ یہاں سمجھ آتے ہیں، ایک تو انٹیمیٹ محبت ہے، وہ ظاہر ہے آپ سب سے نہیں کر سکتے، انٹیمیٹ محبت آپ صرف چند سے کر سکتے ہیں، اور پھر ایک عام محبت ہے جس میں کہ ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ پرخلوص نیت کے ساتھ اس کا اچھا سوچتا ہے. میرے خیال میں یہ فضا جو ہے وہ سب کے ساتھ قائم ہونی چاہیے، اور جو انٹیمیٹ محبت ہے وہ ایک چند کے ساتھ یا مخصوص کے ساتھ ہو سکتی ہے. کیونکہ میڈم اس چیز میں بہت ضرورت اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ آپ ہم خیال ہوں، ایک لیول کے سوچنے والے ہوں. اگر آپ کچھ کسی لیول پہ سوچ رہے ہیں، دوسرا کسی لیول پہ سوچ رہا ہے، تو آپ کے درمیان بجائے اس کے کہ آپس میں محبت بڑھے، آپس میں ناچاکیاں بھی بڑھ سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ سمجھنے والوں کا لیول بھی صحیح ہو کہ کس لیول سے محبت کی جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور عام محبت کا لیول یہ ہے کہ آپ ایک پرخلوص سزا قائم کریں، کسی کے لیے برا نہ چاہیں، اس طرح سے ایک عام محبت بھی قائم ہو سکتی ہے.
آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے عمومی تعلق اور ایک ہے خصوصی تعلق. جو عمومی تعلق ہے محبت کا وہ تو سب کے لیے ہے، اور جو خصوصی تعلق ہے وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن اس خصوصی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ شخصیت پرستی کی حد کو نہ پہنچ جائے. یہ قدرتی بات ہے کہ جو آپ کے ہم خیال ہوگا شخص، یا آپ کی جس کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کی کمپنی میں آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اس سے آپ باتیں شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ قدرتی سی بات ہے. اور وہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی ویسے بنتی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس ایک کی وجہ سے باقی سب سے بیگانہ ہو جائے یا سب کو چھوڑ دے، یہ پھر اسٹریم ہو جائے گی. ایک جگہ پر ہوتے ہوئے اجنبیت کی فضا نہ ہو، کہ ایک شخص دوسرے سامنے سے تو آپ کہیں اچھا آپ یہاں پر تھے. جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، اور پہلا اس وقت تک داخل نہیں ہو جائے گا جب تک کہ آخری بھی ساتھ آ نہ جائے. اس سے آپ ذرا امیجن کریں کہ سب مل کر داخل ہو رہے ہیں، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ مجھے جو جنت کی سب سے بڑی خوبی لگتی ہے وہ یہ کہ وہاں لا تسمعوا فیہا لاغیہ، ہر ایک کی گفتگو جو ہے وہ پرسکون اور پرامن گفتگو ہوگی، اس میں لغ باتیں نہیں ہوگی، اس میں کسی کو کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس میں سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے، اس میں ہر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوگا. جو لوگ دنیا میں اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں، وہی حقیقی معنوں میں دین کی صحیح خدمت کر رہے ہیں. جس دین کے ذریعے اور جس دینی تعلیم کے ذریعے محبت کی سزا جنم نہ لے، وہ پھر ریچولز تو ہیں لیکن اس دین کے اندر روح کوئی نہیں. میرا اپنا طریقہ یہی ہے کہ میں اپنے میکے میں کچھ دلوانا چاہتی ہوں تو میں اپنی والدہ کو کہتی ہوں یہ آپ سب کو دیجیے، اور اسی طرح سسرال میں بھی بزرگوں کے ذریعے پھر آگے دلواتی ہوں. حالانکہ خود بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں سے دلوانا. اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد گھر میں کچھ بھی لاتے تھے تو ہمیں دیتے تھے کہ آپ سب گھر والوں کو پیش کرو، یعنی کبھی مجھے، کبھی میری دوسری بہن کو، کبھی تیسرے کو، بچوں سے سرو کرواتے تھے سب کو، تاکہ ان کو دینا آئے. اور اس سے یہ کہ ایک محبت بھی بڑھتی ہے، اور پھر اس میں ایک صبر بھی آتا ہے نا، کہ خود تو کھانے کے مطلب کھانے کی چیز ہے اور سب کو پیش کر رہے ہیں، یعنی ایک ہی چیز میں کتنی ہی تربیت کے مواقع نکلتے ہیں. اب ایک اور چیز ہے کہ پہلے کن لوگوں کو ہدیہ دینا چاہیے، رشتے داروں سے آغاز کرنا چاہیے. حضرت قریش سے روایت ہے، جو ابن عباس کے غلام تھے، کہ حضرت میمونہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی. آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ننیال والوں کو یہ دے دیتی زیادہ ثواب ملتا. اسی طرح حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، میں کس کو پہلے حصہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے نزدیک ہو. یعنی اگر عام لوگ ہوں تو جو قریب گھر کے ہوں پہلے ان کو بھیجو. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے, آپ نے پانی مانگا, ہم نے آپ کے لیے بکری کا دودھ دوہا, پھر اپنے کنویں کا پانی اس دودھ میں ملایا اور آپ کو دیا. ایک اچھی لسی جس کو بولتے ہیں. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے تھے, حضرت عمر سامنے اور ایک گنوار دائیں طرف بیٹھا تھا. جب آپ وہ پانی پی چکے, دودھ ملا پانی پی چکے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ ابوبکر ہیں, آپ ان کو دیجیے, کیونکہ ان کے دل میں اس گنوار سے زیادہ حضرت ابوبکر کی وہ فکر تھی. آپ نے گنوار کو دے دیا اور فرمایا دائیں طرف والے مقدم ہیں, دائیں طرف سے شروع کیا کرو. حضرت انس نے دائیں طرف سے شروع کیا کیونکہ یہی سنت تھا. یعنی یہ بھی بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ کا قریب ترین, عزیز ترین, محبوب ترین بائیں جانب ہے اور ایک بالکل اجنبی گنوار شخص آپ کی دائیں جانب ہے. اب دل کے یہ قریب ہے اور سنت کے مطابق ہے, دائیں طرف شروع کرنا سنت کے مطابق ہے, تو اس وقت اب کیا کریں گے؟ یہاں پر وہ حدیث آئے گی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے. اب عزیز ترین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہمیت دیتے ہوئے ایک اجنبی کو دینا, یہ کیا ہے؟ دراصل آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ہے. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا, من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اچھا, اسی طرح مسلمان کے علاوہ نان مسلم کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا ایک شخص ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا بیچ رہا ہے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجئے اور جب باہر کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس وقت پہنا کریں. آپ نے فرمایا یہ تو وہ پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہے, ریشم کا تھا نا. پھر ایسا ہوا کہ ویسے ہی کپڑے کے کئی جوڑے آپ کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو بھیجا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کیسے پہنوں؟ آپ نے تو عطارت کے جوڑے میں ایسا ایسا فرمایا. آپ نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو خود اس کو پہنے, تو اس کو بیچ ڈال یا کسی اور کو پہنا. پھر حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا, ابھی اسلام نے لایا تھا, اس کو بھیج دیا. اس سے کیا باتیں پتہ چلتی؟ نمبر ایک, نان مسلم کو تحفہ دیا جا سکتا ہے. نمبر دو, کسی کا دیا ہوا تحفہ خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیا ہوا کیوں نہ ہو, اسے مزید آگے کسی اور کو بھی تحفے میں دیا جا سکتا ہے یا تحفے کو بیچا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح مشرکین کو جہاں تحفہ دیا جاتا ہے وہاں ان سے کیا قبول بھی کیا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کر گئے. ایک بستی میں پہنچے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا. اس نے حضرت سارہ کو بلا کے دست برازی کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا. تب یوں کہنے لگا حاجرہ لانڈی اس کو دے کر نکالو. نہیں سمجھ آئے بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی حضرت سارہ. ایک ملک سے گزر رہے تھے کہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا برا کام کرنے کے لیے. تو جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا. یعنی وہ زیادتی نہیں کر سکا, کچھ برا نہیں کر سکا. اس سے اس بادشاہ کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حیبت بیٹھی کہ یہ شخص ضرور کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے کہ جس پر اللہ کی خاص عنایت ہے, کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ایسے برے کام کرتا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے دور میں قوم لوط جو تھی وہ بھی اسی قسم کے کام کرتی تھی. ان کے علاقے سے جو بھی کوئی مسافر گزرتا تھا اس کو لوٹ لیا کرتے تھے, اس کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے. اس طرح کے ظلم و ستم اس دور میں عام تھے. بہرحال اس پر وہ مشرک بادشاہ کیا کہنے لگا کہ اس شخص کو ملک سے جلدی نکال دو, اور نہ صرف یہ کہ اس کو بھیجو بلکہ اس کے ساتھ حاجرہ کو بھی بھیج دو بطور تحفہ. تو اس طرح حضرت حاجرہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی اس بادشاہ سے. اس زمانے میں صرف جانور نہیں انسان بھی غلام بھی بطور تحفے کے ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے. مثلا حضرت زید کو حضرت خدیجہ نے بطور تحفہ کس کو دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. یہ زمانے کا کلچر تھا. ٹھیک تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن وہاں ایسا ہوا کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظالم بادشاہ سے تحفہ قبول کر لیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نان مسلم سے کسی ظالم سے یا کسی بھی ایسے شخص سے جو دیندار نہ بھی ہو تو اس سے تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ زہر آمیز بکری بھیجی گئی, اور وہ بھی کس کی طرف سے تھی؟ یہود کی طرف سے تھی. اسی طرح ایلا کے حاکم نے خچر بھیجا تھا آپ کی خدمت میں بطور تحفے کے, اور آپ نے اس کو کیا بھیجا؟ چادر بھیجی تھی. ان مثالوں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نان مسلمز کے تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ صرف قرآن پڑھ کر عمل کرنا آتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی احادیث سے کتنے پہلو کھل رہے ہیں. بہت سے سوالوں کے جواب خود بخود مل کے چلے جاتے ہیں. اور یہ زہر آلود بکری کی بات ہے تو یہ حدیث بخاری کی ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا, زہر آمیز بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے ملائے. آپ نے اس میں سے کچھ کھایا. صحابہ سے فرمایا تم نہ کھاؤ, اس میں زہر ہے. لوگ اس عورت کو پکڑ کر لائے. پوچھا کہ کیا اس کو قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت انس نے کہا میں اس زہر کا اثر آپ کے تالووں میں برابر دیکھتا رہا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس زہر کو اب تک محسوس کرتا ہوں. یعنی بسا اوقات نان مسلمز کے تحفے میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ حکم نہیں دیا اپنی امت کو کہ آج کے بعد کوئی کسی نان مسلم سے تحفہ قبول نہ کرے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تحفہ قبول نہیں کیا تھا. وہ رشوت تھا, اس کا مقصد کچھ اور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات تحفہ قبول نہیں کیا. حضرت سعد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورکھر تحفہ بھیجا. اس وقت آپ ابوا یا ودان میں تھے, یعنی حج کا احرام باندھے ہوئے تھے. آپ نے تحفہ واپس کر دیا. جب آپ نے صاحب کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا, یعنی ان کو رنج ہوا تحفہ کے واپس کرنے پر, تو آپ نے فرمایا ہم نے صرف اس وجہ سے پھیرا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں. یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ نے گوشت تو لیا لیکن کیا نہیں لیا؟ جانور نہیں لیا. یعنی ایک طرف تو آپ تحفہ قبول کرتے تھے اور دوسری طرف آپ قبول نہیں کرتے تھے, تو کون سا تحفہ قبول کرتے تھے اور کون سا نہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بنیادی طور پر یہاں تو فرق یہ ہے کہ شکار کا جانور آپ نے نہیں لیا نا, اور پیچھے جو آپ نے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت لے لیا, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گوشت اور جانور میں فرق ہے. ٹھیک ہے, نوعیت میں فرق ہو گیا نا. ایاز بن حمار مجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا, تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے اس کا ہدیہ بھی کہہ کے واپس کر دیا کہ میں مشرکین کا ہدیہ نہیں لیتا. کیوں؟ تاکہ اس شخص کو احساس ہو اور وہ مسلمان ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت میں اگر ضرورت ہے کسی نان مسلم کا ہدیہ واپس کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شخص آپ کے پاس شراب کا تحفہ لے آیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ واپس کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو واپس کر دینا چاہیے کہ میں مسلمانوں میں شراب نہیں پیتا, بہت شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں. لیکن ایک کرسچن شخص نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا آپ کو تحفتاً دیا, آپ نے اسے قبول کر لیا. حالانکہ آپ کو خود تو نہیں اسے پہننا تھا, لیکن مقصود کیا ہے بتانا کہ شخص کرسچن تھا, جو تحفہ تھا وہ آپ کے لیے تو حرام تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے قبول کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز فی ذاتی ہی حرام نہ ہو. فی ذاتی ہی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی نیچر میں کوئی حرام چیز نہیں ہے, وہ بذات خود حلال ہے لیکن آپ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں. مثلا کوئی چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, آپ اسے استعمال نہیں کرتے, تو اس صورت میں آپ شراب والا معاملہ نہیں کریں گے کہ چونکہ میں کھاتا نہیں اس لیے پلیز آپ اس کو واپس لے لیجیے, یہ دل توڑنا ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر ایک حرام چیز آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو واپس کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے بحالت شرک آپ کو ایک چمڑا ہدیے میں بھیجا, یعنی ایک لیدر کا پیس, تو آپ نے اسے قبول کر لیا, جبکہ ایک دوسرے شخص کو کہا کہ ہم مشرک کا ہدیہ نہیں قبول کریں گے, اور آپ نے ابو سفیان کا ہدیہ قبول کر لیا. اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے, کیا فرق ہے؟ ابو سفیان سے خاندانی تعلق بھی تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دین کی بہتری کے لیے یا بھلائی کے لیے یا بعض اوقات ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کے لیے کچھ چیزوں کا قبول کرنا, لین دین کرنا جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید ہو وہاں آپ تحفہ قبول کر سکتے ہیں, اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نان مسلم کا تحفہ قبول کرنے سے آپ کو بدلے میں اپنے دین کو کوئی نقصان دینا پڑے گا, دین بیچنا پڑے گا, یا آپ کو کوئی مداہنت اختیار کرنی پڑے گی دین کے کسی معاملے میں, تو وہاں قبول نہ کریں.